اتوار 12 فروری. سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا نیا تجربہ، خطے کے ممالک میں تشویش، ایسے میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ تجزیہ کار
کہ امریکہ جاپان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ چائنا کے اوپر زور دے گا کہ وہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے اوپر زور دے کم از کم گفتگو کے لیے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. میزائل مقامی وقت کے مطابق صبح 7:55 پر لانچ کیا گیا اور یہ مشرق کی سمت جاپانی سمندر کی طرف 500 کلومیٹر تک گیا. تفصیلات بتا رہی ہیں سبناس.
جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل کی رینج تقریباً 500 کلومیٹر تھی. جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بار بار دکھائے جانے والے اشتعال انگیزی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری شمالی کوریا کی حکومت کی ناسمجھی کی غمازی کرتی ہے. جاپان اور امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی مذمت کی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ 100% جاپان کے ساتھ ہے، جبکہ جاپان کے وزیر اعظم نے شمالی کوریا کے اس عمل کو ناقابل برداشت قرار دیا. جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل جاپان کی سمندری حدود میں داخل نہیں ہوا.
جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے کیا جانے والا تجربہ ناقابل برداشت ہے. ادھر جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان چو جون ہیک اپنی حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، رواں سال کے پہلے میزائل لانچ کی حکومت شدید مذمت کرتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ جنوبی کوریا اور پوری دنیا کے لیے شدید خطرہ بھی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو مبینہ عسکریت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات نازیہ گلزار سے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ عسکریت پسند، 2 فوجی اہلکار اور 1 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب پولیس نے ضلع کلگام کے علاقے فریسال کے ایک گھر میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر اس کا گھیراؤ کیا. مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حکومتی فوج نے ایک گھر کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. پولیس نے دھماکے سے تباہ ہونے والے گھر کے ملبے سے ایک نوجوان شہری کی لاش بھی برآمد کی ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر کے مالک کا بیٹا ہے. یہ خبر پھیلنے پر سینکڑوں مقامی لوگوں نے وہاں جمع ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیا. پولیس نے ان لوگوں پر فائرنگ کی جس سے ایک شخص ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں حکام کا کہنا ہے کہ دستی بم پھٹنے سے 2 بھائی ہلاک اور 1 بچی زخمی ہو گئی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورگزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح بونیر کی ضلع ہیڈ کوارٹر ڈگر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور خیستہ بابا کے مقام پر دیوانہ بابا پولیس چوکی کی حدود میں پیش آیا. دیوانہ بابا پولیس چوکی کے انچارج سرتاج نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 3 بہن بھائی دور دراز کے علاقے میں بکریاں چرانے گئے تھے کہ اس دوران انہیں وہاں کھلونا نما بم ملا جس سے کھلتے ہوئے زوردار دھماکہ ہوا. انہوں نے کہا کہ دھماکے سے 2 بھائی موقع ہی پر ہلاک جبکہ ان کی بہن زخمی ہو گئی جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ مرنے والے بچوں کی عمریں 10 سے 14 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے اور جن کا تعلق غریب خاندان سے بتایا گیا ہے.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف مہینوں جاری رہنے والی لڑائی کے بعد ترک فوج اور شامی باغی جنگجو شام کے شہر الباب کے مرکز میں داخل ہو گئے ہیں. ترک صدر اردوغان نے کہا کہ شہر کا چاروں جانب سے محاصرہ کر لیا گیا ہے اور کچھ ہی وقت کی بات ہے جب اس پہ مکمل قبضہ حاصل ہو جائے گا. خیال رہے کہ شام کے صبح حلب میں الباب شہر دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ ہے. ترک صدر کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کی کوشش ہے کہ رقہ تک تمام سرحدی علاقے کو صاف کر دیا جائے. جرمنی کے ہیمبرگ ایئرپورٹ کو اس وقت عارضی طور پہ خالی کروا لیا گیا جب ایک نامعلوم مواد کے باعث مسافروں کو سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں سوزش کی شکایت ہوئی. 50 افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ آگ بجھانے والے عملے کے افراد تاحال اس مواد کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مواد ایئر کنڈیشننگ نظام کے ذریعے پھیلا ہے. ایئرپورٹ خالی کروانے کے باعث کئی گھنٹوں تک تمام پروازیں منسوخ رہیں. یونان کے شہر تھسلونکی سے 70,000 کے قریب لوگوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ دوسری عالمی جنگ کے دنوں کے ایک بم کو ناکارا بنایا جا سکے. تفصیلات عابد حسین سے.
حکام کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کا یہ بم تقریباً 500 پاؤنڈ وزنی ہے اور یونان میں اب تک ملنے والا یہ سب سے بڑا بم ہو سکتا ہے. بم گزشتہ ہفتے اس وقت سامنے آیا جب قریبی پیٹرول پمپ کے فیول ٹینک کی توسیع کا کام جاری تھا.
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.
ہمارے نام نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی سینٹ کے ڈیپیوٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو امریکی ویزا نہ ملنے پر سینٹ چیئرمین کا شدید رد عمل. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات، ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط، یہ سب پروگرام میں شامل ہے. سیربین کے آغاز میں اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کے شمالی کوریا کے نئے بیلسٹک میزائل تجربے کے رد عمل میں جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے جاپان کے سمندر میں داغا گیا بیلسٹک میزائل ناقابل برداشت فیل ہے، جبکہ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے اس اقدام کو مستقل اشتعال انگیزی قرار دیا ہے. جاپانی وزیر اعظم ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سنا رہی ہیں.
شمالی کوریا کی جانب سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے تجربے پر امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے کیا جانے والا تجربہ ناقابل برداشت ہے. اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کو امریکی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ٹوکیو کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ امریکی جاپانی اتحاد کو مزید مستحکم کرنے کے حق میں ہیں. جنوبی کوریا کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مستقل اشتعال انگیزی حکومت کی نامعقولیت کا مظہر ہے، جو کہ پاگلوں کی طرح اپنے جوہری اور میزائل پروگرام پر فدا ہے. جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہو جن یوک کہتے ہیں،
حکومت اس بیلسٹک میزائل تجربے کی شدید مذمت کرتی ہے، جو نہ صرف اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی ہے بلکہ جزیرہ نما کوریا اور بین الاقوامی سلامتی اور امن کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے.
ادھر جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل جاپان کی سمندری حدود میں داخل نہیں ہوا. جاپان میں کابینہ کے چیف سیکرٹری نے کہا کہ میزائل جاپان کی عمل داری میں آنے والے پانیوں تک نہیں پہنچا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ جاپان شمالی کوریا سے اس کے متعلق سخت احتجاج درج کرائے گا. اس حوالے سے ابھی تک شمالی کوریا کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم شمالی کوریا کے عوام اس میزائل تجربے کو ملکی سلامتی کے دفاع کی ایک کڑی سمجھ رہے ہیں.
ہمارے ملک نے اپنے نقطۂ نظر کا واضح طور پر اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے دفاع کی صلاحیت کو مضبوط بنانا جاری رکھیں گے. ہمارے دشمن ہمیں دبانے کے لیے ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کی سلامتی اور امن کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے.
ہمارا تجربہ ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوج کو ترجیح دینے کی پالیسی کی مدد سے ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. مستقبل میں بھی ہم ایسے تجربے جاری رکھیں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے.
جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد اس قسم کا پہلا تجربہ ہے. جنوبی کوریا کے حکام نے بتایا کہ اسے مقامی وقت کے مطابق صبح 7:55 پر لانچ کیا گیا اور یہ مشرق کی سمت جاپانی سمندر کی طرف 500 کلومیٹر تک گیا گزشتہ ہفتے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا تھا کہ اگر شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار کا استعمال کیا تو اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے جنوبی کوریا میں امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تعیناتی کی بھی تصدیق کی ہے. شمالی کوریا نے گزشتہ سال اپنا پانچواں جوہری تجربہ کیا تھا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ امریکہ پر ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو چکا ہے. تاہم سیکیورٹی ماہرین اس دعوے سے متفق نہیں.
اور جیسا کہ نازیہ گلزار سے آپ نے سنا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ جاپان کی مکمل حمایت کرے گا. ان کا یہ بیان بظاہر انتخابی مہم کے دوران اپنے حلیفوں جاپان اور جنوبی کوریا کے بارے میں موقف سے متضاد نظر آتا ہے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے غیر منصفانہ ہیں اور جاپان کو وہاں موجود امریکی فوجیوں کے تمام اخراجات برداشت کرنا ہوں گے. میں نے امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ کیا صدر بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ماضی کے بیانات سے پھر گئے ہیں.
نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے، اس وجہ سے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ یا کینڈیڈیٹ ٹرمپ جو باتیں کرتے تھے وہ باتیں بالکل بیکار تھیں، اس وجہ سے کہ وہ کیمپین ریٹورک تھی وہ. مگر اب پریزیڈنٹ ہونے کے بعد ان کو صحیح معلومات ہو رہی ہیں کہ یہ الائنس کتنی اہم ہے امریکہ کے لیے، اور جنوبی کوریا ساؤتھ کوریا کی جو ہے الائنس کتنی اہم ہے امریکہ کے لیے. اس لیے جو ہے وہ فی الحال وہ چپ چاپ ہیں کہ وہ منصفانہ غیر منصفانہ جو ڈیٹیلز ہوں گی، ان کی نیگوشیشنز ہوں گی، ان کی گفتگو ہوگی. مگر فی الحال ان کو یہ ساری دنیا کو بتا دینا ہے، خصوصاً نارتھ کوریا کو بتا دینا ہے کہ امریکہ جاپان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امریکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ چائنا کے اوپر زور دے گا کہ وہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے اوپر زور دے کم از کم گفتگو کے لیے.
اچھا، بحر الکاہل کا جو خطہ ہے وہاں ظاہر ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا تو حلیف ہیں امریکہ کے، لیکن مخاصمت اگر امریکہ کی ہے تو وہ شمالی کوریا کے ساتھ ہے، اور شمالی کوریا نے کئی میزائل ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران، جس سے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان میں تشویش بھی ہے، غم و غصہ بھی ہے. تو امریکہ کے نقطۂ نگاہ سے کیا ہے کہ شمالی کوریا کیا چاہتا ہے، اسے خطرہ کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں؟
دیکھیے، عزائم نارتھ کوریا کے فی الحال صرف سیکیورٹی ہے ان کی اپنی، اس لیے کہ امریکن جو نیول مسل نیول ایکسرسائز جو ہوتی رہی ہیں کوریا کے اطراف و اکناف، نارتھ کوریا کے اطراف و اکناف، اس سے نارتھ کوریا خوف زدہ رہا ہے. تو نارتھ کوریا نے جو طے کیا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرے گا، وہ نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ کرے گا، وہ اس کو اس نے چھوڑنے سے بالکل انکار کر دیا. تو اب امریکہ کے پاس صرف ایک چارہ ہے، امریکہ کے پاس کئی آپشنس ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ نیگوشیٹ کرے، ڈائریکٹ گفتگو ہو، براہ راست گفتگو ہو کم جانگ ان سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ میں کم جانگ ان سے ملوں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات کا تھوڑی سی اس کے دل میں خواہش ہوگی، اس کو لالچ ہوگی. مگر صحیح معنوں میں اگر کھڑی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کو ابینڈن کرے. اگر گفتگو ہوئی بھی تو گفتگو میں وہ کم جنگ ان یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ سے اور مدد ملے اور وہ اس تعلق سے جو ہے نیوکلیئر تھریٹ کو کم جو ہے اس کو اینٹی امریکن بنائے، اپنی ریٹورک کم کرے، اپنی الٹی سیدھی جو باتیں کرتا رہتا ہے اس کو سالوں سے وہ اس کو چھوڑ دے. مگر صحیح معنوں میں نیوکلیئر ویپنز کو ابینڈن کرنے کا نارتھ کوریا کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے، بالکل نہیں کرے گا وہ.
اچھا ڈاکٹر احسان احراری، شمالی کوریا یہ بھی کہہ چکا ہے کہ وہ ایسے میزائلوں کا تجربہ کرنے کے قریب ہے جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں. تو امریکہ اس طرح کے جو بیانات ہیں شمالی کوریا کی طرف سے، ان کو کتنا سنگین سمجھتا ہے؟ ان کے بارے میں کتنی تشویش پائی جاتی ہے امریکی ایڈمنسٹریشن میں؟
تشویش کو زیادہ نہیں ہے، سنگین اس کو کوئی سنگین نہیں سمجھتا، مگر ہے بعض تشویش تھوڑی بہت ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے آفریدی صاحب، نارتھ کوریا نے ابھی لانگ رینج میزائل ڈیولپ نہیں کیے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ لانگ رینج میزائل ڈیولپ کر لیا اس نے, تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ منیچرائز کرے وہ نیوکلیئر میزائل کو, مطلب یہ کہ وہ نیوکلیئر ٹپ, جو چھوٹی نیوکلیئر ٹپ بنا سکے, جس کو منیچرائزیشن کہا جاتا ہے. مگر امریکن انٹیلیجنس سورسز یہ بالکل صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ نارتھ کوریا نے فی الحال منیچرائز نہیں کیا ہے اس کو. تو جب تک کہ وہ منیچرائز نہ کر لے, جب تک وہ چھوٹے نیوکلیئر ٹپس تیار نہ کر لے, اور جب تک کہ اس کے پاس لانگ رینج میزائلز وہ ڈیولپ نہ کر لے, تو اس وقت تک امریکہ کے لیے کوئی بہت سخت تشویش کی بات نہیں ہے.
تو عراق پر تو یہ صدام حسین کی جب حکومت تھی عراق میں, وہاں تو الزامات لگائے گئے کہ وہ وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیار ڈبلیو ایم ڈیز بنا رہا ہے, اور وہ الزامات بعد میں غلط بھی ثابت ہوئے اور اس پر چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا. لیکن شمالی کوریا علل اعلان کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھیار بنائے گا, ایٹمی ہتھیار بنائے گا, بنا رہا ہے. تو اس پر حملہ کرنے کی کیا جرت نہیں ہے امریکہ میں, یا کیا ہے یہ؟
نہیں, جرت کی بات نہیں ہے فیضی صاحب. اگر اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اس کے بعد نیوکلیئر ویپنز بالکل ہیں رائٹ ناؤ فی الحال, تو اسی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. 2005 میں امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ان پہ حملہ کیا جائے گا, مگر اس وقت جو ہے یہ اس لیے بھی پوسٹ پون کر دیا گیا کہ ان کو حملوں کا ہماری انٹیلیجنس کو, امریکہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. صدام کے ساتھ یہ تھا کہ صدام کے پاس اگر نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو امریکہ کبھی حملہ نہیں کرتا اس کے اوپر.
یہ تھے امریکہ میں دفاع امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی کے رواں ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی پارلیمنٹری یونین کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان انہوں نے کیا ہے. سینٹ سیکرٹریٹ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چیئرمین سینٹ نے یہ اعلان امریکہ کی جانب سے سینٹ کے ڈیپیوٹی چیئرمین اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کے مولانا عبد الغفور حیدری کو پاکستان کی نمائندگی کے لیے ویزا جاری نہ کرنے پر کیا ہے. میں نے آپ سے کچھ دیر قبل مولانا عبد الغفور حیدری سے پوچھا کہ کیا اسلام آباد میں امریکی قونصل خانے نے ویزے کے لیے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے.
انہوں نے کوئی مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے, اور آج ہمیں پہنچنا بھی تھا, کل سے وہاں انٹر پارلیمانی مباحثے میں ہمیں شریک ہونا تھا اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, اب وجہ بھی نہیں بتائی گئی.
اچھا, آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد نہیں ہوئی ہے یا درخواست؟
آپ یوں سمجھ لیں کہ مسترد ہوئی, ہم نے یہ ویزے کی اپلائی کی تھی.
اچھا,
اور ہمیشہ عام طور پہ جب وہ سرکاری ڈیلیگیشن جاتا ہے تو انہیں ویزا مل ہی جاتا ہے کوئی بھی ہو. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے ہمیں ویزا نہیں دیا. اب وہ معلوم نہیں کہ یہ کوئی غیر اعلانیہ ان کا پاکستان پر پابندی ہے یا کیا وجہ ہے. اگرچہ چیئرمین سینٹ نے سفارت خانے سے جواب طلبی کی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس حوالے سے, کیا وضاحت کرتے ہیں.
اچھا, ابھی تک نہ انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ انہوں نے کیوں ویزا جاری نہیں کیا, نہ ہی سینٹ چیئرمین صاحب کو جواب دیا ہے.
سینٹ چیئرمین نے تو ان سے جواب طلبی کی ہے, وضاحت کی ہے کہ ہم اب اس وقت تک اپنے ڈیلیگیشن امریکہ نہیں بھیجیں گے سینٹ سے, یا وہ ان کے سینٹ آئیں گے اور ان کو ہم خوش آمدید نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کی وضاحت نہ ہو جائے کہ کیوں کر ایسا کیا گیا.
اور جو آپ کے ساتھ آپ کے شریک سفر تھے لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمیزی صاحب پی ایم ایل این کے, کیا ان کا ویزا جاری ہو گیا تھا یا ان کے پاس پہلے سے موجود تھا ویزا؟
جی جی, ان کے پاس پہلے سے موجود تھا ویزا, اور میں ویزے کے لیے میں نے اپلائی کی تھی.
پاکستان کی طرف سے سینٹ چیئرمین رضا ربانی صاحب کی طرف سے جو اقدام کیا گیا ہے, جو اعلان کیا گیا ہے کہ ہم کوئی سینیٹر نہیں جائے گا امریکہ سرکاری طور پر, اور نہ اگر ان کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس سے رابطہ کیا جائے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان ان کی طرف سے ذرا کچھ انتہائی اقدام کیا گیا ہے؟
دیکھیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اور بر وقت قدم اٹھایا ہے. ظاہر ہے میں پاکستان سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بھی ہوں اور ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں, اور بلا وجہ بلا جواز وہ جواز بھی اب تک نہیں بتا رہے, تو انہوں نے بھی ایک نارمل سا لیا ہے کہ جب تک وہ وضاحت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں.
یہ تھے پاکستانی سینٹ کے ڈیپیوٹی چیئرمین اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری. پاکستان کے صوبہ سندھ کی نامور مورخ, استاد اور سیاستداں حمیدہ کھوڑو 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں. ان کا انتقال اتوار کی صبح اچانک طبیعت بگڑ جانے کے بعد ہوا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں سلیم قاضی.
حمیدہ کھوڑو 13 اگست 1936 کو لاڑکانہ کے علاقے عاقل میں پیدا ہوئیں اور وہ اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں. حمیدہ کھوڑو نے پرائمری تعلیم لاڑکانہ سے حاصل کی, اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور مزید تعلیم کے لیے پھر برطانیہ چلی گئیں. برطانیہ میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی. وطن واپسی پر ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو نے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں درس و تدریس کی ابتدا کی, لیکن بعد میں وہ سندھ یونیورسٹی آ گئیں جہاں انہوں نے مطالعہ پاکستان کے مرکز کی سربراہی کی. حمیدہ کھوڑو کی تصانیف میں سندھ تھرو سینچریز, دا میکنگ آف ماڈرن سندھ اور کراچی میگا سٹی آف اوور ٹائم شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد کی یاداشتوں پر مشتمل ایک کتاب محمد ایوب کھوڑو لائف آف کریج ان پالیٹکس بھی تحریر کی. حال ہی میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے پاکستان کے 4 صوبوں کی ایک مختصر تاریخ بھی لکھی جو بچوں کے لیے شائع کی گئی ہے. حمیدہ کھوڑو نے سندھ یونیورسٹی کی ملازمت بعد میں چھوڑ دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. وہ جی سندھ محاذ اور اس کے دھڑوں اور ذیلی تنظیموں کے نظریاتی ادارے سپریم کونسل کی رکن تھیں. بعد میں وہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں کے اتحاد سندھ نیشنل الائنس میں شامل ہو گئی تھیں, اور پھر 1988 میں انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کے خلاف انتخاب بھی لڑا تھا جس میں انہیں شکست ہو گئی تھی. ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق کے دور حکومت میں کچھ مہینوں کے لیے وزیر تعلیم بھی رہی تھیں. بعد میں سن 2002 کے انتخابات میں وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مختص نشست پر سندھ اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی تھیں اور انہیں محکمہ تعلیم کا قلمدان دیا گیا تھا.
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی. پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل کے مقابلے ان دنوں متحدہ عرب امارات میں جاری ہیں. اس دوران بعض کھلاڑیوں پر بدعنوانی اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں, جن کے بعد اب پی ایس ایل کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کہ پلیئرز ریلیکس ہو جائیں, کرکٹ کھیلیں اور ملک اور بیرون ملک لاکھوں مداحوں کے لیے خوشی کا سبب بنیں. دوسری جانب کراچی کنگز کے کپتان کمار سنگاکارا کا بھی کہنا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اور اب یہ تمام تر وقت جو ہے وہ کھیل پر توجہ دینے کا ہے. ہمارے ساتھی ہمارے کرکٹ نامہ نگار عبدالرشید شکور اس سیریز کی کوریج کے لیے دبئی میں ہیں. میں نے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں. عبدالرشید شکور, یہ بتائیے کہ کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ کا معاملہ پس پش چلا گیا ہے اور تمام تر توجہ بس کھیل کی طرف مرکوز ہے؟
ٹھیک ہے, بظاہر تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اس لحاظ سے ختم ہو گیا ہے کہ اب مزید کسی کھلاڑی کا نام نہیں آ رہا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ جو آپریشن کلین اپ یا جو بھی سلسلہ تھا وہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے. 2 کھلاڑی جو اس کی زد میں آئے تھے ان کو ملک سے باہر, یعنی ملک بھیج دیا گیا ہے, یہاں سے ایونٹ سے باہر کر دیا گیا ہے اور ان کو شوکاز کیا گیا ہے. اب باقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان کو کیا سزا دی جاتی ہے. 3 اور کھلاڑی تھے ان کے خلاف بھی اس طرح کی اطلاعات آئی تھیں لیکن ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے. تو پاکستان سپر لیگ کے جو پہلے 3 دن تھے جو ہنگامہ خیزی تھی وہ اب تھم چکی ہے, اب کھیل پر توجہ ہے, یہاں پہ میچز ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب سب کچھ بھلا کر اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اب کرکٹ کی بات کی جائے تاکہ یہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے.
اچھا یہ بتائیے کہ اب تک میچوں کے دوران ماحول کیسا رہا ہے, مداحوں کا جوش و خروش جوش کیسا ہے؟ اسٹیڈیم کیا بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
جی بالکل نہیں، اسٹیڈیم اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں، صرف افتتاحی تقریب اور جو پہلے دن جو چھٹی کا دن تھا اس دن تماشائی تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ گراؤنڈ میں اتنی بڑی تعداد میں شائقین نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہاں پہ جو چونکہ متحدہ عرب امارات میں جو ایشیائی باشندے ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں اور اسٹیڈیم شہر سے بہت دور ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اور یہ انہوں نے ٹکٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سپر لیگ تماشائیوں کے نقطۂ نظر سے کوئی کامیاب ایونٹ ابھی تک ثابت ہوا ہو. لوگ آتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں براڈ کاسٹر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے.
اچھا بالکل مختصر بتائیے کہ آج جو میچ لاہور قلندر اور پشاور زلمے کا ہو رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے بالکل مختصر.
جی ابھی یہ میچ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اب سے آدھے گھنٹے کے بعد یہ میچ شروع ہونا ہے. لاہور قلندر اور پشاور زلمی کی دونوں ٹیمیں دو میچ جیتی ہیں، ایک میچ جیتی ہیں.
دبئی سے عبد الرشید شکور، آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبناز.
پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کا آج چوتھا دن ہے اور دبئی میں آج ایک ہی میچ کھیلا جائے گا جس میں لاہور قلندرز کی ٹیم پشاور زلمی کے مد مقابل ہوگی. پی ایس ایل میں کرپشن سامنے آنے اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے دو کھلاڑیوں کی وطن واپسی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاذیب حسن، ذوالفقار بابر اور محمد عرفان سے بھی پوچھ گچھ کی اور انہیں کلیئر کر دیا. کراچی کنگز کے کپتان کمار سنگاکارا نے اپنی ٹیم کے کھلاڑی کلیئر ہونے پر کہا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اور اب یہ وقت تمام تر توجہ کھیل پر مرکوز کرنے اور اچھی کارکردگی دکھانے کا ہے.
The player from our team was cleared.
سنگاکارا کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوشی ہے کہ ان کی ٹیم کا کھلاڑی کلیئر ہو گیا. پروفیشنل کھلاڑیوں کی حیثیت سے سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کھیل کی عزت کریں اور کسی بھی قسم کی کرپشن کو اس کھیل میں نہ آنے دیں. بنگلور میں ہونے والے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انڈیا نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے تھے. انڈیا نے مطلوبہ ہدف 18 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. ادھر حیدرآباد میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے اور واحد کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 103 رنز بنائے ہیں، لیکن جیت کے لیے اسے مزید 356 رنز درکار ہیں. اس سے پہلے انڈیا نے پہلی اننگز کی 299 رنز کی برتری کے باوجود فالو آن نہیں کرایا اور اپنی دوسری اننگز 4 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز پر ڈکلیئر کی اور جیت کے لیے بنگلہ دیش کو 459 رنز کا ہدف دیا تھا. امریکن ٹینس فیڈریشن نے ناتسی دور کے ساتھ منسلک جرمن قومی ترانے کا ایک ورژن فیڈ کپ میں جرمنی اور امریکہ کے درمیان میچ سے پہلے اتفاقاً چلائے جانے پر معافی مانگ لی ہے. اس پر جرمن فیڈ کپ ٹیم اور ان کے فینس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. گولف کے دو بڑے مارکے اپنے نام کرنے والے جارڈن سپتھ نے امریکہ میں ہونے والے گولف ایونٹ کے آخری راؤنڈ میں 6 شاٹس کی برتری حاصل کر لی ہے.
کھیلوں کا احوال پیش کیا سبا ناز نے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ اور ہلاکتیں. اس کے علاوہ آپ کے خطوں کے جواب بھی سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
شمالی کوریا کی جانب سے آج بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا. میزائل مشرق کے سمت جاپانی سمندر کی طرف 500 کلومیٹر تک گیا. جاپان امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق اتوار کو مبینہ عسکریت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف مہینوں جاری رہنے والی لڑائی کے بعد ترک فوج اور شامی باغی جنگجو شام کے شہر الباب کے مرکز میں داخل ہو گئے ہیں. جرمنی کے ہیمبرگ ایئرپورٹ کو اس وقت عارضی طور پر خالی کروا لیا گیا جب ایک نامعلوم مواد کے باعث مسافروں کو سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں سوزش کی شکایت ہوئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کے مطابق اتوار کو مبینہ عسکریت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان ایک شدید جھڑپ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور سے تفصیل جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا.
جی, فوجی ترجمان کرنل این این جوشی نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق فوج کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ضلع کلگام کے فرسل گاؤں میں ایک گھر کے اندر 4 عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد فوج, پولیس اور دوسرے نیم فوجی جو دستے ہیں انہوں نے اس مکان کا گھیرا کیا, اور محاصرے کے دوران فوج کا دعویٰ ہے کہ جو چھپے ہوئے شدت پسند تھے انہوں نے فوج پر فائرنگ کی, اور ابتدائی فائرنگ میں 2 فوجی مارے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کراس فائرنگ بالکل صبح تک جاری رہی, اور اس میں کل ملا کر فوج کا کہنا ہے کہ 4 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے, اور جن کے بارے میں فوجی دعویٰ یہ ہے کہ ان کا تعلق لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے ساتھ ہے. لیکن اس کراس فائرنگ کے واقعے میں جس گھر میں یہ تصادم ہوا اس گھر کے مالک بھی ہلاک ہو گئے کراس فائرنگ میں, اور کوئی 10 سے زیادہ افراد بھی اس میں زخمی ہو گئے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے, ان کی جو تنظیم ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان آیا ہے؟
جی, بیان تو نہیں آیا ہے ابھی تک, انہوں نے اون نہیں کیا ہے. لیکن جو علیحدگی پسند گروپس ہیں یہاں, جوائنٹ ریزسٹنس گروپ وہ کہتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں کل جو ہے مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے.
یہ بتائیے کہ گزشتہ چند ماہ میں اگر دیکھا جائے تو کافی اس طرح کے مقابلے یا اس طرح کے تصادم ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز میں اور عسکریت پسندوں میں, تو وادی میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کیسی ہے؟
جی, ویسے آپ کو تو معلوم ہی ہے جب یہاں پہ احتجاجی تحریک جاری تھی تو اس دوران بھی ایسے حملے ہوتے رہے. اس میں سب سے بڑا حملہ اڑی میں ہوا, اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھی کشیدگی کی انتہائی سطح تک پہنچ گئے تھے. تو یہ حملے ہوتے رہتے ہیں, اور سیکیورٹی سناریو بہت ہی گرم ہے کیونکہ ہر 3 دن بعد یہاں ایک سیکیورٹی گریڈ کی میٹنگ ہوا کرتی ہے جس میں فوج, خفیہ ادارے, پولیس اور دوسرے نیم فوجی ادارے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. حالانکہ ہر بار جو ہے یہاں کے پولیس چیف جو ہوتے ہیں وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ کے اندر 2 درجن سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں, اور خدشہ ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندوں کی تنظیم جو ہے وہ جوائن کر لی ہے.
سری نگر سے یہ تھے نامہ نگار ریاض مسرور. اور اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
بچھڑنا اور پھر بصورت موت کسی کا دائمی بچھڑنا بہرحال ایک تکلیف دہ جذباتی تجربہ ہے, اور اس کا اظہار بھی مثبت لفظیات میں ہی ممکن ہے, جیسے مرنے والے کی خوبیاں اجاگر کرنا, پسماندگان سے ہمدردی کرنا اور دلاسا دینا. یہی شرافت کے عالمی کلچر کا تقاضا بھی ہے کہ جس میں ہم اپنے اپنے فطری انداز میں کالاہاری صحرا کے بش مین سے نیو یارک کی کاروباری اشرافیہ تک, ملحد سے لے کے مولوی تک, سب حصے دار ہیں اور رہیں گے. مگر سوگواری اور تعزیت کے پاکیزہ عمل میں جب کلیشے گھساتا ہے تو وہ اس پورے عمل کو غیر سنجیدہ بھی بنا سکتا ہے. مثلا یہ ایک مناسب اور معقول تعزیتی اظہار ہے کہ محمد اسلم کی ملک یا کمیونٹی یا ادارے کے لیے خدمات تادیر یاد رہیں گی, اور ہم ان کے کام یا نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہیں گے. مگر اس اظہار سے آج کل کسی کی تسلی نہیں ہوتی, جب تک یہ نہ کہا جائے کہ محمد اسلم کی وفات نے جو خلا چھوڑا ہے وہ کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ یہ بات اگر محمد اسلم کی اولاد کہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر یہ کلیشے سوائے محمد اسلم کے بچوں کے ہر ایک نہایت سہولت سے استعمال کر جاتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کا مطلب ہے کیا۔ یہی کوئی بتا دے کہ محمد اسلم نے کس کا خلا پر کیا تھا، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد اسلم کا خلا کبھی پر نہ ہوگا، محمد اسلم سے پہلے آپ کس کس کے بارے میں یہی بات کہہ چکے ہیں، محمد اسلم میں ایسی کون سی خاص صفت تھی جو نہ ان سے پہلے کسی میں تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ بات شاید یہ ہے کہ ہم اپنی کمائیگی یا بے بسی ڈھانپنے یا پھر لا علم اریانیت کے خلا کو بھرنے کے لیے ایسے جملوں کا لا شعوری یا شعوری سہارا لیتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک درویش کے مزار کے گیسو دراز بارش متولی سے پوچھا کہ ذرا مجھے صاحب مزار کے کچھ فضائل بتائیے تاکہ اپنا مضمون مکمل کر سکوں۔ متولی صاحب نے کہا، سائی میری کیا اوقات کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، کہاں میں کہاں وہ، ان کے بارے میں تو بات کرنے کا سوچتے ہی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، وہ شبد کہاں سے لاؤں جو ان کی ذات کا احاطہ کر سکیں۔ کوئی آدھ پونے گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد متولی صاحب نے صاحب مزار کی فضیلت میں واحد کام کا جملہ یہ کہا، سائی بہت بڑی روحانی شخصیت اور اس علاقے کے قطب تھے۔ میرا جی چاہا کہ صاحب مزار کے منوں ٹنوں پھولوں اور چادروں میں چھپے مرکت پہ جا کے متولی اور اپنا سر ٹکرا کے جان لے لوں اور دے دوں۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو مجھے اپنے ارد گرد بے شمار ایسے متولیوں کا جھاڑ جھنکار نظر آتا ہے، بھلے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اونگتا سائیکلو سٹائل تعزیت جاری کرنے والا بیزار کلرک ہو یا شیدے پہلوان سے لے کے بانو قدسیہ اور حمیدہ کھوڑو تک ہر ایک پہ بولنے والے پیشہ ور ردا لیے جو جانے والے کے کام اور عمل کو سنجیدگی سے اجاگر کرنے کی محنت کی بجائے کلیشیاتے رہتے ہیں۔ مرحوم یا مرحومہ یا شہید کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، ان کی خدمات کا احاطہ ممکن ہی نہیں، آنے والی نسلیں ان پہ فخر کرتی رہیں گی، پپو تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ہم اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالی جوار رحمت میں جگہ دے، ریسٹ ان پیس، آر آئی پی، اللہ اللہ خیر صلی۔ اصحاب والا صفات اس دنیا میں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کیونکہ جو ذرات جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ نہیں پر ہوگا تو خلائی تعزیت کرنے والوں کا خلا، کیا یہ حقیقت کسی کے مرنے سے کم المناک ہے؟
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں دوہا جواد، میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔
شارجہ سے قمر صادق اور آلین سے وکی داؤد صاحب نے تقریباً ایک ہی مضمون کے خطوط ارسال کیے ہیں۔
جی ہاں، قمر صادق لکھتے ہیں، آپ کے پرانے سامعین کے ساتھ ساتھ نوجوان لسنرز کا اضافہ بہت خوش آئند ہے۔ ریٹنگ کی دوڑ کے اس زمانے میں لوگ حقیقت حال سے آگاہی کے لیے بی بی سی سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ کے نوجوان سامعین کی اکثریت اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہے جو کہ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے آپ کی خبریں اور تبصرے سنتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وکی داؤد صاحب لکھتے ہیں، پاکستان میں 100 سے زیادہ ریڈیو اور ٹی وی چینلز 24 گھنٹے خبریں اور تجزیے نشر کر رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہماری تشویش یہ تھی کہ چینلز کے اس نقار خانے میں بی بی سی کا طوطی گلا پھاڑ کر بھی چلائے تو اس کی کون سنے گا، لیکن ہمارا خدشہ غلط ثابت ہوا اور آج ہمارے لیے بی بی سی اردو سروس کی نشریات پہلے سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ خط کے آخر میں وکی داؤد صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ مشرق وسطی میں آباد لاکھوں پاکستانی اور بھارتی باشندوں کے لیے آپ کو الگ وقت مخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامعین کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں آباد ہے۔
سب سے پہلے تو ہم قمر صادق اور وکی داؤد صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے وقی خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ البتہ ان کی فرمائش کے ذمن میں گزارش ہے کہ سیر بین کے ایک گھنٹے میں ہمیں پاک و ہند اور مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اہم واقعات پہ نگاہ ڈالنی ہوتی ہے، اس لیے خلیجی ممالک کو ہم الگ سے وقت نہیں دے سکتے۔
لیکن دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور العین وغیرہ میں پیش آنے والے اہم واقعات کو تو ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کیا،
اور سیربین کے محدود وقت میں ہم یہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال خلیجی ممالک میں پروگرام سننے والے سبھی سامعین سے درخواست ہے کہ پروگراموں کی بہتری کے لیے ہمیں اپنے مشورے ضرور ارسال کرتے رہیں۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ علی آباد ہنزہ سے سلیم جان لکھتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل ہمارے معاشرے کے ماتھے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جسے دیکھ کر مہذب دنیا نفرت سے منہ پھیر لیتی ہے۔ آپ کے نامہ نگار وسط اللہ خان نے اس پر جو فکر انگیز کالم پڑھا وہ انتہائی چشم کشا تھا، اور اب تو آپ کے یہاں سے اس موضوع پر پورا سلسلہ جاری ہے جو کہ واقعی وقت کی آواز ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون ساز اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
آپ نے درست کہا سلیم جان صاحب، قبائلی معاشرے کی ان ظالمانہ رسوم کے لیے 21ویں صدی کے جدید معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تعزیر و سزا کے ساتھ ساتھ عوام کی ذہنی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔
سید پور سے خالد حسین سامل لکھتے ہیں، شربت گلا نامی افغان خاتون نے ایک امریکی میگزین کے سرور پر جگہ پا کر ساری دنیا میں شہرت حاصل کر لی تھی، اور عالمی سطح پر اسے افغان مونا لیزا کا خطاب بھی دے دیا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکام نے اس مونا لیزا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نادرا نے اس کے شناختی کارڈ کو جعلی قرار دے دیا اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
سامل صاحب، آپ خود اس خاتون کو ایک افغان خاتون کہہ کے بات کر رہے ہیں، تو افغانستان کے کسی باشندے کا پاکستانی شناختی کارڈ اصلی کس طرح ہو سکتا ہے؟ نیشنل جیوگرافکس کے ٹائٹل پیج پہ تصویر شائع ہونے سے خاتون کی شہریت تو تبدیل نہیں ہو گئی تھی نا؟
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شربت گلا کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی تھی، لیکن خاتون نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور افغانستان واپسی کو ترجیح دی۔ اچھا عارف، یہ اخبار کے سائز کا جناتی خط دو ہفتے سے پڑا ہے اور آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے۔
ہاں، لیکن اس کنگ سائز خط میں جواب طلب بات ہے کون سی؟ پرنس افضل شاہین نے بہاول نگر سے اپنے جہازی سائز کے اس خط میں ہمیں بس سال نو کی مبارکباد بھیجی تھی جو ہم نے قبول کر لی، اور اب آپ کے اصرار پہ ہم نے اس کی رسید بھی دے دی۔
اچھا تو پھر بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ جھگی والا ضلع مظفر گڑھ سے مزمل حسین لکھتے ہیں، ہمارا ضلع تعلیم و تدریس کے لحاظ سے خطے کا سب سے پسماندہ ضلع ہے، کبھی اپنے نمائندے کو یہاں کے تعلیمی اداروں کی رپورٹ بنانے کے لیے بھیجئے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہاں کچھ اسکول تو ایسے ہیں جن کے ہیڈ ماسٹر میٹرک پاس بھی نہیں ہیں۔ جب سربراہ کا یہ حال ہو تو نیچے کے عملے کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔
مزمل حسین صاحب، سرکاری اسکولوں میں تو یہ ممکن نہیں کہ کسی میٹرک فیل کو ہیڈ ماسٹر لگا دیا جائے، البتہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بد نظمی کی بہت سی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔
اچھا عارف، ہمارے اکثر بزرگ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی معیار بہت گر گیا ہے، کیونکہ بقول ان کے پرانے وقتوں کا میٹرک پاس آج کل کے ایم اے پاس سے زیادہ علم رکھتا تھا۔
ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ان بزرگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پرانے زمانے میں آبادی کا کتنے فیصد کالج تک پہنچ پاتا تھا؟ گنتی کے لوگ تھے جو گریجویشن کی منزل تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔
آج کل ماس ایجوکیشن کا زمانہ ہے مزمل صاحب، ظاہر ہے کہ 10-15 بچوں کی کلاس کو پڑھانا آسان کام ہے، لیکن 150 بچوں کی کلاس کو پڑھانا آسان نہیں۔
ترقی یافتہ قوموں سے موازنہ تو بیکار ہے، خود جنوبی ایشیا کے ممالک میں پاکستان کا تعلیمی بجٹ سب سے کم رہا ہے، اور موجودہ حکومت نے تعلیمی فنڈز میں جو اضافہ کیا ہے اس کے ثمرات تو کچھ عرصے بعد ہی نمودار ہو سکیں گے۔
ٹنڈو آدم سے بشیر احمد کبر لکھتے ہیں، سیربین میں مجھے خطوں کے جواب سب سے زیادہ پسند آتے ہیں، میں آپ کا پرانا سامع ہوں لیکن پہلی بار خط لکھ رہا ہوں۔ آپ اپنے پروگراموں کی تشہیر کے لیے جو مواد نشر کرتے ہیں مجھے اس پر اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی تشہیر کی ضرورت ہی نہیں، پھر اگر کچھ کہنا ہی ہے تو سیدھی سادی زبان میں کہیے۔ ہمارے نامہ نگار کریا کریا، اب یہ کریا تو اردو کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ تو عربی کا ہے، آپ کو شہر شہر یا گاؤں گاؤں کہنا چاہیے۔
لیکن بشیر صاحب، شہر تو فارسی کا لفظ ہے اور گاؤں ہندی کا، اگر عربی لفظ قابل اعتراض ہے تو فارسی اور ہندی کس طرح جائز ٹھہرے؟ بات یہ ہے بشیر صاحب کہ اردو میں تو عربی، فارسی، ترکی اور مقامی بھاشاؤں کے بھی الفاظ شامل ہیں، بلکہ اردو تو انہی عناصر کا مرکب ہے۔ یہی اس زبان کی خوبی بھی ہے کہ ہر طرح کی ووکیبلری کو آسانی سے خود میں سمو لیتی ہے۔
بشیر صاحب مزید لکھتے ہیں، آپ کے تشہیری مواد میں وہ جملہ بھی سامعین کو بہت کھٹکتا ہے جو کوئٹہ کے نامہ نگار محمد کاظم کی 2 برس پرانی رپورٹ سے لیا گیا ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ
لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ براہ کرم اس جملے کو اپنے پبلسٹی مواد سے خارج کر دیجیے۔
آپ کی تجویز اس نشریے کے ذریعے متعلقہ حکام تک پہنچ رہی ہے بشیر صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے وقی مشوروں سے نوازتے رہیں گے۔ سامعین، آپ بھی کوئی شکایت کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پہ تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔
ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
جی ہاں، ہمیں خط ضرور لکھیے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ کشمیر فورسز اور عسکریت پسندوں کے تصادم میں 8 افراد ہلاک، یہ خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ کی صفحہ اول کی شہ سرخی بھی ہے اس وقت۔ اس کے بعد ہے بیوی کے فون سے اوبر بلانا مہنگا پڑا، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے دنیا کا سب سے زیادہ رومانوی ڈاک خانہ، اور وسعت اللہ خان کا کالم بھی خاصا بات سے بات بھی خاصا پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی فیشن انڈسٹری اب بیرون ملک بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور پاکستانی ڈیزائنرز کا کام نہ صرف فیشن کی دنیا کے ایک مقبول رسالے میں شائع ہو رہا ہے بلکہ چوٹی کے ڈیزائنرز کے ملبوسات اب انٹرنیٹ پر بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس بارے میں گریزیا میگزین کی ایڈیٹر زہرا یوسف اور اسٹوڈیو کی شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو سائرہ ملک عوان سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اچھا زارا، آپ کی میگزین جو ہے گراتسیا اس ہفتے پاکستان میں لانچ کی گئی۔ سامعین کو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ زارا کی پہلی انٹرنیشنل میگزین نہیں ہے، آپ نے 5 سال پہلے ہیلو میگزین بھی لانچ کی تھی، وہ ایکسپیرینس لے کے آپ نے گراتسیا کا سوچا؟
ایگزیکٹلی، دیکھیں ہیلو تو ایک سیلیبریٹی لائف سٹائل میگزین ہے، فیشن ایلیمنٹ ہے اس میں بھی، مطلب سٹائلش لوگ ہم فیچر کرتے ہیں، مگر وہ فیشن کو کیٹر نہیں کرتا جس طرح گراتسیا۔ ود دا ایوالوینگ فیشن انڈسٹری اور اب اتنے ڈیزائنرز آ گئے ہیں، سیلیبریٹیز آر مور فیشن کانشیس ایز ویل، اٹ واز ٹائم کہ ہم ایک انٹرنیشنل فیشن میگزین پہ اپنا فوکس کرتے۔
گراتسیا خاص طور پہ کیوں آپ نے چنا؟
اس لیے کیونکہ گراتسیا از فور دا ایوری ڈے گرل، ایک وہ ایسپریشنل فیشن میگزین نہیں ہے جس طرح باقی انٹرنیشنل برانڈز ہوں، ووگ ہے، ہارپرز، ایگزیکٹلی، تو وہ ایک ہائی اینڈ فیشن ہے، لگژری جس کو ہم کہتے ہیں۔ گراتسیا عام خواتین کے لیے بھی ہے، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ آفس کیا پہن کے جائیں، ایک اگر آپ نے صبح آفس میں لک کی ہے تو اسی کو آپ تھوڑا ایڈجسٹ کر کے شام تک کیسے چلا سکتے ہیں. تو اٹس مور کیٹرنگ ٹو ورڈز
ورکنگ خواتین کے لیے بھی ہے.
جی آئی ڈنٹ تھنک کہ ہماری مارکیٹ میں ایسا کوئی تھا رسالہ جو اٹس ناٹ ایسپریشنل ان ایکسیسیبل فیشن.
سائرہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک گیپ دیکھا کہ پاکستان کے جو ملبوسات ہیں جو فیشن ہے باہر ملکوں میں بھی آسانی سے لوگوں کو آن لائن ایک ویب سائٹ کے ذریعے میسر ہوں.
بالکل فیفی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں خود لندن میں پچھلے 11 سالوں سے رہ رہی ہوں اور میرا ایک بہت بزی کریئر تھا جس میں میرے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے جو پاکستانی کپڑے ہیں بنواؤں. ہماری فیشن انڈسٹری کو ایک ریگولرائزڈ قسم کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا انٹرنیشنل. تو یہ ایک دو طرفہ چیز مجھے نظر آئی کہ ایک تو فیشن انڈسٹری کو کسٹمر بیس سے کنیکٹ کرنا ہے اور پھر مجھ جیسے جو کسٹمرز ہیں جو باہر رہتے ہیں جو مصروف ہوں لیکن جو اپنے فیشن کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں کیسے ان کے لیے زندگی آسان کریں. تو آن لائن کا ایک تو یہ ہے دنیا کے ہر کونے سے لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جن مارکیٹس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ یو ایس کی مارکیٹ ہو گئی یو کے کی مارکیٹ, یہاں پہ آن لائن آلریڈی ایک بہت اسٹیبلشڈ طریقہ ہے خریدنے کا, خاص طور پہ کپڑے خریدنے کا.
تو آپ کپڑے خریدتی ہیں آن لائن؟
میں تو بہت ریگولرلی کپڑے اپنے آن لائن خریدتی ہوں. آپ کی ایک بیس ہے جو تیار ہے, ان کو طریقہ آتا ہے, ان کو صرف آپ نے پروڈکٹ پہنچانی ہے. مثال کے طور پہ یو کے کو ہی لے لیں ایز اے ٹارگیٹ مارکیٹ, جو آپ کی آن لائن سیلز اور آن لائن انٹرسٹ ہے کپڑوں میں. وہ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی بنتی ہے کوئی 13 سے 15 بلین پاؤنڈز کی. تو اگر آپ ایتھنک اسپینڈ دیکھیں مطلب جو ساؤتھ ایشین ہے وہ کوئی 700 ملین پاؤنڈز کا بنتا ہے, اور اس میں ایک سیگمنٹ ہے سائزیبل جو ایک پاکستانی ایتھنک فیشن انڈسٹری کا ہے.
جو کپڑے میں نے آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھے ہیں وہ ہائی اینڈ ہوتے ہیں, 800 پاؤنڈز 1000 پاؤنڈز والی رینج میں ہوتے ہیں.
ایکچولی پرائز پوائنٹس اپنے کافی فرق رکھے ہیں. ہمارے پاس سیفائر بھی ہے, جنریشن بھی ہے, باریزے بھی ہے, بہت
شاید میں وہاں تک نہیں پہنچی.
ہماری پرائز پوائنٹس 20 پاؤنڈ سے بھی شروع ہوتی ہیں, 60-70 پاؤنڈز کی بھی ہیں, اور پھر آف کورس ہائی اینڈ بھی ہیں.
بہت مہنگا اگر ایک جوڑا ہو تو پھر جو کلائنٹ ہے وہ چاہے گا کہ انہی کے سائز پہ باقاعدہ بنائی جائے.
بالکل, ہم نے میڈ ٹو میجر ایک سروس آفر کی ہے. وہ جب آپ آرڈر کرنے پہ جائیں گی تو آپ کے پاس ایک بہت ڈیٹیلڈ ایک آرڈر فارم آئے گا جس میں اپنے آپ نے سارے ناپ سبمٹ کرنے ہوں گے ایز پارٹ آف یور آرڈر.
جب آپ کو ناپ کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ مچ ویٹ یو پٹ آن. زارا, تو یہ جو پاکستان میں بھی خواتین بہت کانشیس ہو گئی ہیں کہ فیشن کیا ہوتا ہے, ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. باہر ملکوں میں بھی پاکستانی خواتین جہاں بھی رہ رہی ہوں انہیں بھی پاکستانی فیشن کی طلب ہے. جب آپ ایک باہر کا انٹرنیشنل رسالہ پاکستان میں لا رہی ہیں آپ بھی یہی اکنالج کر رہی ہیں کہ پاکستانی فیشن اب وہ کاٹیج انڈسٹری نہیں رہی.
بالکل, ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنل ٹرینڈز جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اویلیبل ہیں, لوگوں کے لیے ایک ایکسیسیبل چیز ہے. جو آج کل اتنی بوم ہوئی ہے سوشل میڈیا انڈسٹری میں تو وہ ہر چیز ایک دم ان کو نظر آ جاتی ہے, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, اور جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو اب پاکستان ڈیلیور کر رہی ہیں. پیپل آر مچ مور اویئر کہ انٹرنیشنل فیشن میں کیا ہو رہا ہے اور they want to be up to date on fashion.
تو اس زمانے میں آپ نے سوچا کہ ایک اور رسالہ نکالا جائے
بزنس وائز, وہ اٹ میڈ سینس ٹو اس کیونکہ ماشاء اللہ سے ہیلو کی ریڈرشپ ہیز اونلی گرون ایوری ایئر جب سے ہم نے لانچ کیا ہے. انٹرنیشنلی جہاں سرکولیشن ڈوینڈل ہوئی ہے پبلیکیشنز کی, وہ چیز پاکستان میں اتنی افیکٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو ایک ہارڈ کاپی ملے, خاص کر جو ہماری تھوڑی اولڈر مارکیٹ ہے, جو لیڈیز ہیں جو پارلر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے آئی تھنک وہ ابھی بھی پریفر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہو, وہ دیکھ سکیں, فلپ کر سکیں.
گراتسیا جو ہے اسے آپ نے اڈیپٹ کیا ہے کسی طرح پاکستانی مارکیٹ کے لیے؟
بالکل اڈیپٹ کیا ہے, اس میں انٹرنیشنل کانٹینٹ آئی تھنک کوئی 10% بھی نہیں ہے, اٹس 90-95% اپنا پاکستانی کانٹینٹ. آئی تھنک آج کل اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو سی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اتنے پاکستانی فیشن ڈیزائنرز ہیں اور اتنی ایوالو ہو گئی انڈسٹری کہ وی ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو بورو سو مچ انٹرنیشنل کانٹینٹ. ہیلو جب ہم لانچ کر رہے تھے اس وقت ہم کافی ریلائی کرتے تھے انٹرنیشنل کانٹینٹ پہ. بسائڈ فیشن سیلیبریٹی کلچر اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اب تو وی ہیو سیلیبریٹیز لائننگ اپ فار کاورز،
ظاہر ہے سیلیبریٹیز بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو نخرے بھی تھوڑے بہت ہو گئے ہوں گے، مشکل ہے ان کے ساتھ کام کرنا؟
آسان نہیں ہے اتنا میں کہہ سکتی ہوں، ہمارے ساتھ وہ ویسے پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ
بار بار وہ آئیں، اور جس طرح فواد خان ہیں دو دفعہ آئے ہیں ہمارے میگزین کاور پہ، ماہرہ آتی رہتی ہیں، معاورہ آئی ہیں دو دفعہ،
ہاں مگر فواد خان کے تو بہت ہی چاہنے والے ہیں نا، تو دو دفعہ تو کم ہے، تین چار دفعہ آ جائیں آپ کے کور پہ تو بہتر ہے،
اتنے نخرے نہیں بٹ تھوڑا تو ایٹیٹیوڈ از پارٹ آف دی ڈیل، وہ ہم اس کے لیے پریپئر ہوتے ہیں پہلے سے ہی۔
آپ نے اپنے پہلے کور کے لیے چنا ماورہ حسین کو، ظاہر ہے وہ بہت بڑی اسٹار ہے، مگر وہ خاص طور پہ آپ نے فار یور لانچ کور کیوں چنا؟
کیونکہ ہمارا ایک سوشل میڈیا ایشو تھا، ماورہ ہیز دا ہائیسٹ سوشل میڈیا فالوئنگ ان پاکستان، اور ہم نے ہیلو کے انسٹاگرام اور فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی دیکھا کہ جب بھی ماورہ کی تصویر لگتی ہے تو اس کو ہائیسٹ ہٹس ملتے ہیں، سب سے زیادہ ریپوسٹ اور لائکس ملتے ہیں، اینڈ ان دس ایج آف سوشل میڈیا یہ کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے بھی، یو نو وہ ایک گراتسیا گرل کا جو امیج ہے شی پرفیکٹلی انکمپسز دیٹ، گراتسیا گرل از فن اینڈ لائیولی ہے، کافی ایکٹریسز اور ماڈلز ہوتی ہیں وہ جو بالکل ایک ڈیڈ قسم کا وہ ایک لک دیتی ہیں، ماورہ جب آئی سیٹ پہ وہ یو نو جمپ کرتی ہوئی آئی اینڈ ناچتے ہوئے آئی اینڈ بڑی اچھی انرجی بنتی ہے ان کے ساتھ۔
سائرہ آپ نے کہا ورکنگ ویمن آلسو ول ایکسیس دا ویب سائٹ، تو ظاہر ہے شلوار قمیض پہن کے تو کام پہ لندن میں جانا ذرا ایک مشکل ہو جاتا ہے، ویدر بھی اس قسم کا نہیں ہوتا،
تو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ذرا فیوژن پروڈکٹس، ایسی قمیض ہو گئی جو آپ ٹائٹس کے اوپر پہن سکتے ہیں، اس قسم کی جو فیوژن پروڈکٹس ہیں مین اسٹریم جو یو کے کسٹمرز ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، اور انٹرسٹنگلی جو سب سے پہلا آرڈر آیا تھا ہماری ویب سائٹ پہ وہ ایک برٹش نان پاکستانی سے ہی آیا تھا، ایک فیوژن پیس شمائل سے آرڈر کیا تھا جو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی جیکٹ تھی جو وہ کہیں پہ بھی پہن سکتی ہیں، وہ ایک کاکٹیل ڈریس کے اوپر بھی پہن سکتی ہیں، ہمارے کلائنٹ بیس کو ایک ذرا گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے، کسی کی شادی آ رہی ہے لیکن اب کیا خریدیں، آج کل ان کیا ہے، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے فیشن ٹرینڈز کے لیے
وہ آن لائن جا کے گراتسیا بھی دیکھیں گے،
بالکل وہ گراتسیا دیکھیں گے اور وہ ہیلو دیکھیں گے، اور یہاں سے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ قمیض کی لینتھ کیا ہے آج کل ٹرینڈ میں، سیلیبریٹیز کیا پہن رہی ہیں،
سارا پاکستانی فیشن اتنا کمرشلائز ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے کہ ایک چیز باقاعدہ بنائی گئی جو نئی چیز ہو، کچھ بہت اس میں ایک انفرادیت ہو، وہ جو ہے ذرا کم نہیں ہوتی جا رہی؟
صحیح کہہ رہی ہیں آپ فیفی، تھوڑا سا مجھے بھی یہی لگتا ہے، بٹ دیکھیں جو ہم فیشن ویکس پہ دیکھتے ہیں نا اٹس فار دا ماس مارکیٹ، جو ان کو لگتا ہے چیزیں بکیں گی وہی وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔
سائرہ کون سے ڈیزائنرز ہیں ویب سائٹ پہ آپ کے
اس وقت؟ جی دیکھیں ہمارے پاس ہیں علی زیشان، نیلوفر شاہد، شمائل، ثانیہ مسکتیا، ماہگل، دینا دورانی۔
زارا آپ خود ایک فیشن آئیکون بن چکی ہیں ایز اے ایڈیٹر،
دیٹس ویری کائنڈ آف یو،
نہیں
یو سو می رائٹ ناؤ یو وونٹ بی سیئنگ دیٹ،
یہی تو اچھی بات ہے ریڈیو کی، ضروری نہیں ہے وہ سارا میک اپ وغیرہ جو ہے، مگر آپ ایک ایڈیٹر ہیں جنہوں نے اپنے خود کے اسٹائل سے لوگوں کو متاثر کیا، کبھی آپ ملان میں ہوتی ہیں تو آپ پورے ویلنٹینو میں نظر آتی ہیں،
بچپن سے ہی مجھے شوق تھا فیشن کا، ایک کلچرل اس میں ڈائلگ ہوتا ہے، کریٹیوٹی اس میں ہوتی ہے، آئی ہیو آلویز بین اے ویری کریٹو پرسن مائی سیلف، مطلب میں نے فلم میکنگ بھی اسٹڈی کی،
مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ہیلو اور گراتسیا جو ہے وہ ایک فلم بھی بنائے،
ہو سکتا ہے،
یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا ہے،
بالکل آپ سے ہی ملا ہے مجھے آئیڈیا۔
اب سائرہ آپ باہر ممالک میں، زہرہ پاکستان میں یہ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستانی فیشن کو بڑھایا جائے، ایک پلیٹ فارم ملے،
میں ایک بہت پراؤڈ پاکستانی ہوں اور بہت ڈرائیونگ فورس ہے میرے اندر کہ میں کسی طریقے سے اپنے ملک کا ایک پازیٹیو امیج پروجیکٹ کروں، آئی تھنک ہمارا فیشن ایک وہ چینل ہے جس کے تھرو ہم یہ کر سکتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل کلائنٹ بیس کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ ہوتا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی ایک طریقے سے پریشر آتا ہے کہ وہ بھی اپنے طور طریقے تھوڑے ایوالو کریں،
ڈلیوری وغیرہ، یہاں پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی
exactly. اور ہماری ہوپ یہ ہے کہ انڈسٹری بھی ساتھ میں گرو کرے گی ٹو میٹ دس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ،
ہمیں ایک تھوڑی سی گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے کہ کہ فیشن واقعی ہی ایک سیریس انڈسٹری ہے. ہمارے ٹیکسٹائل از ایکسپورٹنگ ورتھ 2.1 بلین ڈالرز. پاکستان میں ابھی بھی گورنمنٹ جس نظریے سے دیکھتی ہے فیشن کو, دیر از اے لٹل بٹ آف اسٹینڈ آفش ایٹیٹیوڈ. ضروری ہے کہ تھوڑا چینج آئے, ڈیولپ کریں, تھوڑی پیٹرنیج کریں اس سیکٹر کے بھی.
زہرا یوسف, سیف اللہ, زہرا سیف اللہ اور سائرہ ملک اوان کی فیفی ہارون سے گفتگو آپ نے سنی. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق, پروڈیوسر اسد علی, لندن اسٹوڈیوز میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینک ہاکس, اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ.
شمالی کوریا کی جانب سے آج بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا. میزائل مشرق کی سمت جاپانی سمندر کی طرف 500 کلومیٹر تک گیا. جاپان, امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق اتوار کو مبینہ عسکریت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف مہینوں جاری رہنے والی لڑائی کے بعد ترک فوج اور شامی باغی جنگجو شام کے شہر الباب کے مرکز میں داخل ہو گئے ہیں. جرمنی کے ہیمبرگ ایئرپورٹ کو اس وقت عارضی طور پر خالی کروا لیا گیا جب ایک نامعلوم مواد کے باعث مسافروں کو سانس لینے میں تکلیف اور آنکھوں میں سوزش کی شکایت ہوئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.